ए अल्लाह, मुझे रमजान के लिए सलामत रख और रमजानुल मुबारक के महीने को मेरे लिए बाबरकत बना।
फरमाया गया कि सहरी खाओ, क्योंकि सहरी खाने में बरकत है, और यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर दुरूद भेजते हैं।
रमजान मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम भेजते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, और जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में हम आपको कह चुके हैं, रमजान मुबारक।
मैं भी सलाम अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में, अपने प्यारे प्यारे नाज़रीन की खिदमत में। जी, रमजान बरकतों का महीना, अल्लाह ताला का महीना पहुंच गया है, और आज पहला रमजान है ईरान में और बहुत से मुख्तलिफ ममालिक में भी। बहुत बहुत मुबारकबाद भेजते हैं और कोशिश करते हैं कि हम सब मिल के इस महीने से पूरा पूरा फायदा उठाएंगे, अपनी जिंदगियों के लिए भी और अपनी आखिरत के लिए भी।
जी हाँ, और ये भी कि ऐसा महीना है जिसमें हम सब होते हैं एक ऐसी मेहमानी पर जो अल्लाह ताला हमारे लिए रखता है, या हमारे लिए जो है इसकी जो है तदाकार क्या बोलते हैं इसकी, जिस तरह हमारे को मेहमान बनाता है।
बिल्कुल ऐसा ही है। और जी, वो दस्तरखान बिछाया जाता है रोजेदारों के लिए, बिल्कुल ऐसा ही है। और जितनी हम लोग कोशिश कर सकें ज्यादा से ज्यादा सवाब कमाएं इस महीने में, अपने गुनाहों को धो डालें।
जी हाँ, सब्र तहम्मुल का भी महीना है, और हम इस महीने में क्या करेंगे, हर रोज आपको एक दुआ सुनाएंगे और देखेंगे। तो साथ मिलकर देखते हैं आज की दुआ, इसके बाद प्रोग्राम नसीम जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे।
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي ونبهني فيه عن نومة الغافلين وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين واعف عني برحمتك يا أرحم الراحمين
नाज़रीन, एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं आपके अपने प्रोग्राम नसीम जिंदगी में, और रमजान के हर दिन की हम आपको एक दुआ जो है वो नसीम जिंदगी में जरूर दिखाएंगे।
अच्छा।
जी हाँ, और हमारे मोहतरम मेहमानों के बारे में अच्छी बात है।
बिल्कुल अच्छी बात है, दो सुबह सवेरे जो है तो आपको दिखाएंगे।
बिल्कुल
मेहमानों के बारे में बता दें, जनाब कैसर बाद साहब हमारे साथ इंशाल्लाह स्टूडियो में मौजूद होंगे, और हमारे हफ्ते का मौजू जो चल रहा था कि दूसरों पे भरोसा करना, दूसरों पे एतमाद करना कितना जरूरी है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या मुश्किलात हैं, इस मौजू के सिलसिले में गुफ्तगू। ہیں
اور ہمارے ساتھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ آج کچھ خاص اسپیشل پروگرام چلے گا, تو ہمارے جو مہمان بھی یہاں تشریف لائیں گے وہ کچھ خاص ہوں گے, ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کو بعد میں سرپرائز
بتائیں گے. جی ہاں, مجھے بھی بعد میں بتائیں گے.
یہ رمضان کا خاص سرپرائز ہے. ٹھیک ہے ناظرین, میں آپ کو لے چلوں گی امریکہ, اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ڈاکٹر عقیلا حکیمی, اور دیکھتے ہیں کہ وہ آج ہمارے لیے طب کی دنیا سے کیا لے کر آئے.
اچھا, امریکہ سے تھوڑا سا اگر اس طرف آ جائیں کینیڈا کی طرف تو بہتر نہیں ہوگا.
کینیڈا
سے آج کل کینیڈا میں امریکہ چلی گئی تو پھر ہم ان کو بھیج دیں گے.
جی معاف کیجیے گا, میں نے غلطی سے بول دیا. جی ہاں, وہ کینیڈا میں ہے, اور ان شاء اللہ ان سے ہم رابطہ کریں گے, اور دیکھتے ہیں وہ طب کی دنیا سے ہمارے لیے کیا لے کر آئی ہیں. اور ساتھی مجھے بتا رہے ہیں کہ ہم نے فوراً یہاں پہ ایک وقفہ لینا.
وہ وقفہ لے لیں جی, فوراً لے لیتے ہیں.
ٹھیک ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کے اپنے پروگرام نسیم زندگی کو آگے بڑھائیں گے. لیکن واٹس ایپ, وائبر اور فیس بک .com/SUT Morning Show پر ہم آن لائن ہیں, اور آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ناظرین, پروگرام ایران کی سیر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ان تمام لوگوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں جو سیر و تفریح کے دلدادا ہیں اور مختلف علاقوں اور دنیا کے مختلف ملکوں کی سیر کرنا چاہتے ہیں. ناظرین, اس وقت ہم اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران میں موجود ہیں. تہران میں ہم شہر کے بالائی حصے میں ہیں. ناظرین, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پورا تہران شہر ایک ڈھلان پر واقع ہے, جس میں جنوبی حصہ ڈھلان کے نیچے کی جانب ہے, اور جو جو آپ شمالی علاقے کی طرف بڑھیں گے آپ کو چڑھائی ہی چڑھائی ملے گی, اور آخر میں کوہ شمیران کے اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں شہر کی عمارتوں اور سڑکوں کا راستہ روک لیتی ہیں. ناظرین, اب تک آپ نے جہاں جانے کی بھی تیاری کی ہوگی, یہ ضرور سوچا ہوگا کہ وہاں کی خاص خاص چیزوں سے آپ کو آشنائی ضرور حاصل ہو جائے. تو آئیے آپ کو تہران کی ایک خاص جگہ پر لیے چلتے ہیں. یہ جگہ ہے تہران کا گھڑیوں کا میوزیم. ناظرین, یوں تو شہر تہران میں بہت سارے عجائب گھر ہیں, لیکن اس میوزیم کی بات ہی کچھ اور ہے. جب آپ اس میوزیم کے احاطے میں داخل ہوتے ہیں تو جو چیز سب سے پہلے آپ کی توجہ اپنی جانب مبذول کراتی ہے وہ خود اس میوزیم کی عمارت ہے۔ یہ عمارت کافی قدیمی ہے، یعنی تقریباً 80 سال پرانی۔ عمارت کافی پرکشش ہے، اس کی معماری، شیشہ کاری اور ٹائلز یا کاشی کاری کا کام وہ چیزیں ہیں جو آپ کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ آپ عمارت میں داخل ہوں تو دیکھیں گے کہ اس کا فرش سبز رنگ کے سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے۔ یہ عمارت پہلے 2 منزلہ تھی، جس میں بعد میں 1 منزل کا اضافہ ہوا۔ ان 2 منزلوں میں انواع و اقسام کی گھڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ بہت ہی پرانی گھڑیاں یہاں رکھی ہوئی ہیں۔ بعض گھڑیوں کے اوپر گھڑی ساز کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے۔ ان میں سے کچھ گھڑیاں دیواروں پر لگی ہوئی ہیں، کچھ قد آدم ہیں جو زمین پر رکھی ہوئی ہیں۔ ان میں سے کچھ گھڑیاں یورپ کی ہیں، کچھ ایشیا کی ہیں، اور طرح طرح کی گھڑیاں ہیں۔ ہم آپ کو یہ گھڑیاں دکھائیں گے۔ یہ گھڑیاں مختلف ملکوں اور خاص طور پر ایران کی ثقافت کی بھی بڑی حد تک غمازی کرتی ہیں، اور اسی طرح سے یہ اپنی تاریخ کا بھی اعلان کرتی ہیں۔ یہ گھڑیاں نہ صرف یہ کہ اپنے بنانے والوں کی محنت کو بخوبی عیاں کرتی ہیں، بلکہ دیکھنے والوں کو محظوظ بھی کرتی ہیں۔ تو ناظرین، گھڑیوں کی بات ہوئی تو مجھے یاد آیا کہ اب وقت ہو رہا ہے، تو آئیے آپ اور ہم مل کر دیکھتے ہیں ان گھڑیوں کو۔
خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آپ نے تہران کی سیر کی، لیکن اب وقت ہوا ہے ہم چلیں گے کینیڈا، جہاں پر ڈاکٹر عقیلہ حکیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں، ہم رمضان کے مہینے کی مبارکباد بھی دیتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا سوال پوچھتی ہوں آپ سے کہ آج آپ طب کی دنیا سے ہمارے لیے کیا لے کر آئی ہیں۔
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری طرف سے آپ سب کے اور ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم اور رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ جی، بہت بہت شکریہ مجھے وقت دینے کا۔ طب کی دنیا میں تو نت نئے ایجادات ہوتی رہتی ہے، ویسے جس موضوع پہ آج میں بات کرنا چاہوں گی وہ گردوں سے متعلق ہے۔ ویسے انسانی جسم کے اعضاء کو 2 حصوں میں یا دو گروپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک وہ اعضاء جو وائٹل آرگنس کہلاتے ہیں یا حیاتی اعضاء ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو نان وائٹل آرگن ہم کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، جو وائٹل آرگنس ہے یا حیاتی اعضاء ہے، یہ وہ اعضاء ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ ڈیمیج ہو جائے یا وہ ناکارا ہو جائے تو انسانی زندگی یا جو زندگی گزارنے کی جو مدت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ۔ جیسے جو ہے وہ ہمارا دل ہے یا جو لیور ہے، کچھ ایسے اعضاء ہوتے ہیں جو اگر جو ہے وہ باوجود اس کے کہ وہ ناکارا ہو جائے زندگی تو بہت مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ کسی طریقے سے چل سکتی ہے۔ جیسے آنکھ ہے، خدا نخواستہ کوئی جو ہے وہ ہاتھ پاؤں سے معذور ہو جائے۔ اچھا، جو گردے ہیں ان کا شمار بھی وائٹل آرگنس میں ہی آتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ جو ہے وہ دونوں گردے کام کرنا چھوڑ دے تو تب جو ہے وہ زندگی کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن 1930 اور 1940 میں جو ہے وہ ماہرین اس بات پہ جو ہے ڈاکٹرز اس بات پہ جو ہے وہ آمادہ ہو گئے کہ کچھ ایسے کام کیے جائے جو اگر گردے ناکارا ہو جائے تو اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ایک قسم کے آرٹیفیشل یا مصنوعی گردے جو ہے وہ بنائے جائے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھ کر اس وقت جو ہے آرٹیفیشل کڈنیز یا جو ہے ڈائلائزس یا جو آرٹیفیشل ڈائلائزرس ہے وہ اس کو بنانے کا جو ہے وہ کام شروع ہوا۔ اچھا، شروع شروع میں جیسے کہ شاید تصویر میں بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ جو مشین بنائی گئی اس مقصد کے لیے کہ وہ گردوں کا کام کرے، تو وہ آج بھی پاکستان اور انڈیا میں بہت بڑے پیمانے پر وہی استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ بہت بڑی مشین تھی۔ یہ کہ اس کے لیے جو ہے وہ مریض کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، اور یہ کہ جو ہے وہ مریض ایک حد تک جو ہے وہ محدود ہو جاتے ہیں، یعنی اس سے ہمیشہ جو ہے وہ ہفتے میں تین مرتبہ اور ہر مرتبہ جو ہے وہ 3 سے 4 گھنٹے کے لیے یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ٹائم کے لیے جو ہے وہ ہاسپٹل میں رہنا پڑتا ہے، اور جو ہے ان کے گردوں کے صفائی کا کام اس مصنوعی گردے کے تھرو ہو جاتے ہیں جس کو ہم ڈائلائزس کہتے ہیں، اس پروسیس کو. اس کے بھی جو ہے وہ دو طریقے ہیں، کچھ جو ہے وہ خون کے تھرو ہو جاتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ پھیڑ میں جو ہے وہ اس مادے کو یا جو فلوئڈ ہے اس کو ڈال کے اس پروسیس کو کیا جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو اس مشین کی جو دوسری جنریشن آ گئی وہ اس سے تھوڑے سے جو ہے وہ اچھے پیمانے پر، یا یوں کہہ لیجئے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ زندگی کو اور مزید آسان بنانے کے لیے جو ہے وہ پیشنٹ کو مد نظر رکھ کے اس کو بنایا گیا، اور وہ ایسی مشینیں ہیں جس کو جو ہے وہ گھر میں پرووائڈ کیا جاتا ہے. یہ جو گھر میں پرووائڈ کرتے ہیں یہ اس کے بہت سارے جو ہے وہ فائدے اس طریقے سے ہے کہ پیشنٹ کو جو ہے وہ ہاسپٹل نہیں جانا پڑتا ہے، وہ اپنے گھر میں رہ کے یہ کام کر سکتا ہے. اور اس کے ایک اور اچھی چیز یہ ہے کہ اس کو کچھ اس میں جو ہے وہ دن کے وقت اس کو جو ہے اس سے کام لیا جا سکتا ہے، اور کچھ ایسے ہے جو رات میں سوتے میں جو ہے وہ گردوں کا کام جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے. اچھا، اس سے آگے کی جو جنریشن آ گئی ہے یا جو ہے وہ ابھی جو کلینیکل بیسس پہ جو ہے وہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بیلٹ کی صورت میں جو ہے وہ اس کو کمر پہ باندھ کے جو ہے اس سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ ان جو ہے وہ 2014 کے آخر میں جو ہے وہ کلینیکل ٹرائل پہ یہ آ گئی ہے. اب جو ہے وہ کچھ پیشنٹس کو جو ہے یہ استعمال کرنے کو دیا گیا ہے. انشاءاللہ کہ جو ہے یہ اس کے فائدے جو ہے وہ ثابت ہو جائے، اگر یہ ہو کام جو ہے، اگر یہ چیز جو ہے وہ اپنا اثر اچھی طریقے سے دکھا دے تو پھر زندگی بہت ہی آسان ہو جائے گی ایسے مریضوں کے لیے جن کے گردے جو ہے ناکارا ہو چکے ہیں.
سوال میرا یہ ہے کہ ڈائلسس کا جو سسٹم ہوتا ہے یا جس کا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے تھوڑا ایک دردناک عمل ہوتا ہے. یہ بیلٹ جو آپ نے بتایا، آیا اس میں پھر ہمیں درد کا سامنا کرنا پڑے گا یا نہیں؟ اور آپ نے بتایا یہ کلینیکل بیسس پر اب تک ہے یہ، اور کب تک پاکستان اور ہندوستان کے جو ہے ہمارے جو لوگ ہیں یا عوام جو ہے ان کے ہاتھ تک یہ چیز دستیاب ہو جائے گی؟
اچھا، جو بھی انسٹرومنٹ بنتے ہیں ان کو جو ہے وہ پہلے کلینیکل ٹرائل پہ لے کر آتے ہیں، یعنی کچھ پیشنٹس کو جو ہے وہ جو والنٹری طور پر وہ کہتے کہ میں یہ چیز استعمال کرنے کے لیے تیار ہوں، چاہے اس میں جو ہے وہ اس کے سائڈ افیکٹ زیادہ ہو آخر میں یا جو ہے وہ اس کے فائدے اگر زیادہ ہو، تو اس چیز کو مد نظر رکھ کر پہلے جو ہے وہ کلینیکل طور پر اس کو جو ہے وہ آزمایا جاتا ہے، اور جب وہاں پہ یہ ثابت ہو جائے تب یہ جو ہے بازار میں آتے ہیں یا پھر جو ہے وہ ریکمینڈ ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے جو شخص بھی جو لوگ بھی استعمال کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. اچھا، جو اصل جو ڈائلائزس ہے جس میں جو ہے وہ تھوڑا بہت درد کا احساس ہوتا تھا پہلے، لیکن اب جو پروسیس ہو رہے ہیں اس کو اگر اچھے طریقے سے کیا جائے تو بالکل بھی درد کا احساس نہیں ہوتا. جو کنونشنل میتھڈ ہے، جو یعنی پرانے طریقے ہے، اس میں بھی اب جو ہے درد کا احساس نہیں ہوتا ہے، صرف جو چاہے وہ اگر پیٹ کے تھرو کیا جائے یا اگر بازو کے تھرو کیا جائے تو اس میں پہلے سے جو کیتھیٹر وغیرہ جو ان پٹ کیا جاتا ہے وہ ایک بہت چھوٹے سے سرجری کے تھرو اس کو رکھا جاتا ہے، اور وہ بھی بہت ایک مرتبہ اس کو فٹ کیا جاتا ہے، اور پھر بہت سارے دنوں کے لیے جو ہے وہ کافی ہوتا ہے اس کیتھیٹر کے تھرو جو ہے اس چیز کے تھرو جو ہے وہ یہ ڈائلیسس کا کام چل جاتا ہے. تو لیکن جو یہ بیلٹ ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ جو ایک بندے کو جو ہے وہ محدود کر کے رکھا جاتا تھا، اب ایسا نہیں ہے. اس کو بیلٹ کی صورت میں باندھ کے بندہ جو ہے وہ آسانی سے کام پہ بھی جا سکتا ہے اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں جو ہے وہ ٹریول بھی کر سکتا ہے. اچھا، اس سے پہلے بھی جو ایک مشین آیا تھا وہ ایک پورٹل جو ہے وہ ڈائلائزرز ہے، وہ بھی جو ہے اسی مقصد کے تحت اس کو بنایا گیا تھا کہ اگر کوئی ایک شہر سے دوسرے شہر جانا چاہے یا سفر پہ جانا چاہے تو وہ اس کو استعمال کر سکے.
بہت
کب جو ہے یہ بازار میں، اور خاص طور
صاحبہ بہت شکریہ آپ کا، معاف کیجیے گا ہمارا وقت جو ہے محدود ہوتا ہے پروگرام کا، لیکن کیا کریں، لیکن بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اچھی طریقے سے ہمارے ناظرین کو بتایا مصنوعی گردوں کے بارے میں. بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں ہم کہتے ہیں رمضان مبارک. ساتھ مل کر لیں گے ایک وقفہ اور اس کے بعد پروگرام نسیم زندگی کو آگے بڑھائیں گے، لیکن آپ کہیں جائیے گا مت. جی ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں رمضان کی ڈھیر ساری مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں، اور آج اسی سلسلے میں ہمارا ایک خاص پروگرام چلے گا. ایک تو ہم اپنے ہفتے کے موضوع کا خلاصہ نکالیں گے اور رمضان کی خوشیاں بھی آپ کے ساتھ بانٹیں گے. تو ساتھ مل کر چلتے ہیں ہم خرم کی طرف تاکہ اپنے گفتگو کے حصے کا آغاز کر سکیں. جی خرم.
بہت شکریہ رباب جی. بالکل ایسا ہی ہے. ماہ مبارک رمضان کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو لوٹ سکیں ہم اس مہینے میں، اور جتنا اپنے گناہوں کو دھو سکیں. آمین. اور یہاں پر جیسے کہ آپ لوگوں نے اسکرین پہ بھی دیکھا، ہمارے ساتھ آج اسپیشل پروگرام ہم ماہ رمضان کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ڈاکٹر شبر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے ٹائم نکالا. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ قیصر صاحب بھی، قیصر عباس صاحب بھی موجود ہیں. ڈاکٹر قیصر عباس، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، سلام عرض کرتا ہوں. جی ناظرین، گفتگو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، آج ہمارا جمعرات کا دن اور ہفتے کے موضوع کا نچوڑ ہم لوگ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی نتیجے تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں گفتگو کو. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، ہمارے دو مہمان یہاں پر موجود ہیں. بات شروع کروں گا آپ سے ڈاکٹر شبر علی. اور یہاں پر جیسا کہ ہمارا موضوع چل رہا تھا پورا ہفتہ، دوسروں پر اعتماد کرنا. بہرحال ایک دفعہ ہمارے پروگرام میں یہاں پر گفتگو ہوئی کہ مختلف اقسام ہیں اعتماد کرنے کی. جو بات ہم اس ہفتے میں پروگرام میں جس پہ زیادہ زور ڈالا وہ یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر، جو گھر کے اندر ہو گیا، کام کرنے والی جگہ پر ہو گیا، کہیں پر بھی آپ باہر ہیں، دوسروں پہ اعتماد کرنا کیوں ضروری کیوں ہے یہ اعتماد؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور امید ہے کہ ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے. ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں میں ناظرین کی خدمت میں. یہ مہینہ ضیافت اللہ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم مہمان ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے.
بالکل.
اور امید ہے کہ ناظرین بھی اس مہینے میں ان کے نماز و روزے قبول ہو انشاءاللہ. اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جہاں پر ہمارے گناہیں دھوئے جاتی ہیں، یہاں پر اللہ سے قریب ہونے کی کوشش ہوتی ہے. اور اس مہینے میں چاہیے کہ ہم کو جتنا ہو سکے نیک کاموں کی طرف آگے بڑھے اور برائیوں سے دور رہے.
بے شک. بالکل.
کیونکہ احادیث میں، روایت میں اس میں یہ ملتا ہے کہ اس مہینے میں شیطان کو جگڑا جاتا ہے،
ٹھیک،
اور اللہ سے قرب حاصل کرنے کا موقع فراہم ہوتا ہے.
صحیح.
اسی اللہ سے قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ پہ توکل کرے.
ٹھیک ہے.
توکل بھی ایک وضع کا اعتماد ہے.
بالکل.
ایک وضع کا بھروسہ ہے.
بالکل ایسا ہی.
یعنی بغیر توکل کے آپ اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے. یعنی آپ کے جو تمام امور ہیں، آپ جب توکل کرتے ہیں یعنی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ پہ چھوڑتے ہیں،
صحیح،
تو اس پہ آپ کو خود دیکھتے ہیں کہ آپ کو کامیابی حاصل ہوتی ہے اور آپ کو جو چیزیں جو ہے سو اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کی سب چیز ٹھیک ہوتی جاتی ہے.
صحیح.
اسی طرح جامعے میں، سوسائٹی میں بھی اعتماد بھروسہ لازمی ہے، ضروری ہے.
صحیح.
خواہ وہ گھر میں ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، کام پر ہو، یا تو سوسائٹی ہو یا نیشن وائز ہو یا جو خود مملکت میں ہو، کہ آپس میں جو باہمی میں جو بھروسہ جو ہوتا ہے، جو موجود جو ہے، اس سے سوسائٹی آگے بڑھتی ہے، اس سے چلتی ہے.
صحیح.
نہیں تو بنا اس کے کوئی سوسائٹی کامیابی کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتی. جیسا کہ اگر ماں باپ کے، اگر گھر کی مثال لے لیں، ماں باپ کو اگر بچوں پہ اعتماد ہے اور بچوں پہ بھروسہ ہے، تو پھر وہ اس سے یعنی ٹھنڈی دلی سے سوچ سکتے ہیں کہ ہاں ہمارے بچے صحیح راستے پہ چل رہے ہیں اور گمراہی کی طرف نہیں جا رہے ہیں اور ان کی بات سن رہے ہیں.
ٹھیک ہے.
اور ویسے بھی جب بھائی بہن یا دیگر رشتہ داروں کا آپس میں اعتماد، جب فضا جب موجود ہوتی ہے، اس کی جب فضا جب پائی جاتی ہے، تو اس میں تقریباً سارے عمر آسانی سے آگے بڑھتے ہیں. اور کیونکہ اعتماد ایسی چیز ہے جو آئندہ کے لیے چیز ہے، آئندہ کے لیے سوچتا ہے انسان، یعنی اس کے حال کے نہیں. یعنی اعتماد، میں ناظرین کو واضح کرتا چلوں کہ دو پارٹیز کے درمیان ہوتی ہے. ایک بھروسہ کرتا ہے جس پہ، ایک بھروسہ ہوتا ہے اس پہ. بھروسہ کرنے والا اپنی تقریباً تمام ساری جو چیزیں ہیں، خواہ وہ والنٹری ہو یا بائی فورس ہو، اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اور اس کے اوپر چھوڑ دیتا ہے. اور یہاں پر اس کا کام ہے کہ جب وہ بھروسہ کیا ہے تو اس کو پورا بھروسہ کو اپنے حد تک رکھیں اور اس کا جو مسٹرس نہ کریں اس کو.
بالکل صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، گفتگو آپ کے ساتھ بھی آگے بڑھائیں گے ہم لوگوں نے، ہم لوگ انشاءاللہ. اور یہاں پر ہم چلتے ہیں قیصر عباس صاحب کے پاس. قیصر صاحب، ڈاکٹر شبر علی نے کہا کہ ایک سوسائٹی کا ایک بڑا اہم جز ہے بھروسہ، اعتماد کرنا ایک دوسرے پہ. سوسائٹی اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. کیا آپ میری اس بات کو مانتے ہیں کہ جہاں جہاں اسلامک سوسائٹی آپ کو نظر آئے گی، جہاں مسلمان آباد ہیں، وہاں پر ایک بڑا خوشگوار سا ماحول دیکھا جاتا ہے ہمسایوں کے درمیان، بے شک وہ ہمسائے نہ بھی ہوں، آپس میں کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے یا کوئی مہمان آتا ہے دروازے پہ، اس کو اندر بلانا، کھانا کھلانا، زیادہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے. اگر ہم موازنہ کریں غیر مسلم سوسائٹیز سے، اس بات میں کتنی حقیقت ہے اور اس کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین، انہ خیر ناصر المعین۔ شکر ہے اس پاک ذات کا کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ مبارک رمضان کی سعادت نصیب فرمائی اور ہماری زندگی میں یہ بابرکت مہینہ ایک مرتبہ پھر لوٹ کے آیا۔
صحیح،
جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اس کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن مقدس میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزے تم پر واجب کیے گئے ہیں ویسے ہی کہ جیسے تم سے پہلے والی امتوں پہ واجب کیے گئے تھے، اس لیے کہ تم متقی ہو جاؤ۔
صحیح،
تو قرآن نے روزوں کا فلسفہ واضح بتا دیا، آشکارا بتا دیا، کوئی مبہم نہیں، کوئی متشابہ نہیں، کہ روزے کا فلسفہ انسان کے اندر تقوی کا پیدا کرنا ہے۔ تو ہماری زندگی میں ماہ مبارک رمضان لوٹ کے آ گیا، ہم آج سے اپنے آپ کو ایک پیمانے پہ، ایک ترازو پہ تول لیں کہ آیا ماہ مبارک رمضان سے پہلے کی ہماری جو زندگی تھی وہ زندگی، اور ماہ مبارک رمضان کے وارد ہونے کے بعد کی ہماری زندگی میں کچھ فرق آیا ہے یا صحیح نہیں آیا؟
بلکل.
اگر فرق پیدا ہو گیا ہے، مثلا پہلے میں نماز شب نہیں پڑھتا تھا، آج سے شروع کر دی، میں نے رمضان کا استقبال بھی اچھے انداز میں کیا، اس کی خوشی بھی منائی، مبارکباد بھی کہی،
صحیح.
اسی طرح سے پہلے خدا نخواست میری تھا، اب میں نے ترک کر دیا اس کے احترام میں، تو میں نے اس کا صحیح اس شریف مہمان کا کی صحیح مہمان نوازی کی۔ خیر، اور جب ماہ رمضان گزر جائے تو آدمی اس وقت بھی اپنی زندگی کے اوپر ایک نگاہ کرے اور دیکھے کہ میں کچھ تبدیلی اس بابرکت مہینے سے میرے وجود میں آئی ہے یا نہیں آئی۔ تو خیر، یہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر مفصل ہمارے علماء بات کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اس وقت جو موضوع سخن ہے وہ یہ ہے کہ اعتماد کے بارے میں، چونکہ پورا ہفتہ یہاں پہ بات ہوتی رہی، تو میں اعتماد کو جو اس وقت ہماری سوسائٹی میں رائج ہے اس کو اپنی نظر میں مثبت نہیں دیکھتا ہوں۔
ٹھیک ہے،
یہ اعتماد کوئی اعتماد نہیں ہے۔
صحیح،
مثلا اعتماد کی تین صورتیں ہیں۔ ایک اعتماد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پہ اعتماد کرے۔
صحیح،
ایک اعتماد یہ ہے کہ انسان دوسروں پہ اعتماد کرے۔ ایک اعتماد یہ ہے کہ انسان خدا پر اعتماد کرے۔ یہ جو پہلے دو اعتماد ہیں، یہ اعتماد ان کو علماء نے بھی ریجیکٹ کیا ہے۔ مثلا آپ علامہ طباطبائی کی تفسیر المیزان میں دیکھ لیجئے، وہ اس آیت کے ضمن میں اعتماد بالنفس کو اس طرح ریجیکٹ کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اس آیت کے ضمن میں انہوں نے کہا کہ اعتماد بالنفس جو ہے، جو اپنے نفس پہ اعتماد کرنا ہے، یہ غرب سے ایک آواز اٹھی تھی۔
اچھا،
اور اس آواز کا مطلب یہ تھا کہ انسان کو خدا پر اعتماد جو انسان کا ہوتا ہے، مثلا دیکھیے، انسان جب اپنے خالق کے سامنے عاجز اور اس کے سامنے محتاج ہوتا ہے تو کس قدر اچھا ہے، لیکن جب انسان خود پہ بھروسہ کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے بس میں ہی ہوں جو کچھ ہوں، تو یہ چیز انسان کو تکبر کی طرف لے کے جاتی ہے، اور تکبر کا ایک ذرہ برابر انسان کے دل میں آ جائے، خدا ہر چیز معاف کر دے گا لیکن تکبر کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا۔ خیر، جو اعتماد بن، اسی بات کو پھر آغا جوادی عملی، آغا طباطبائی کے لائق اور بہترین شاگرد آغا جوادی عملی نے آگے اس بات کو بڑھایا، اور انہوں نے اس بات، اس آیت کے ضمن میں، کل ان صلاتی و نسکی و ما یحیی و ما ماتی للہ رب العالمین، اس آیت کے ضمن میں انہوں نے آ کے پھر اسی بات کو ریجیکٹ کیا، اور ریجیکٹ کرتے ہوئے کہا کہ اعتماد بن نفس والی بات دین کے اندر کوئی نہیں ہے۔ دین کے اندر جو چیز ہے وہ آگے چل کر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پھر اسی بات کو آغا امام راحل نے، امام خمینی نے بھی آ کے اپنی کتاب آداب الصلاۃ میں، آداب النماز میں آ کر ریجیکٹ کیا، فرمایا یہ جو اعتماد بن نفس ہے، یہ اعتماد بن نفس غرب سے اٹھنے والی ایک آواز ہے، کہ جو اعتماد بن باللہ کے راستے میں حائل ہونے کے لیے جو ہے ایک چیز بنا کے پیش کی گئی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں خرم بھائی، جو اعتماد بن نفس ہے کیسے آتا ہے؟ دیکھیے، انسان کو خالق کائن، میں ابھی اپنے آپ پہ اعتماد کرتا ہوں، اعتماد کیا ہے؟ میں یہاں سے اٹھوں گا، اپنے گھر جاؤں گا، خدا شاہد ممکن ہے میں اس دروازے سے باہر نہ نکل سکوں۔
اچھا
جی، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں، ممکن ہے میں ایک سے اگلی سانس نہ لے سکوں۔ کیسا اعتماد؟ کس بات پہ اعتماد؟ کہاں گیا وہ اعتماد؟ اعتماد کرنا ہے، کیسے کرنا؟ خیر، اس سے اگلی بات جو ہے دوسروں پر اعتماد، اس کو میں بعد میں، اسی بات کے اندر میں ایک چیز آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اعتماد کس طرح کیا جائے۔ اعتماد کیا جائے اس ذات پہ، اور یہ اعتماد عقلی ہے، یہ اعتماد دین اس اعتماد کی تائید کرتا ہے، اور اسی اعتماد کے ضمن میں سارے اعتماد آتے ہیں۔ جب آپ خدا پہ اعتماد کریں گے تو خدا پہ اعتماد کی صورت میں آپ کو اپنے اوپر اعتماد پیدا ہو.
خدا پہ اعتماد کیسر بھائی یہیں سے گفتگو آپ کی آگے بڑھائیں گے. معذرت کے ساتھ مختصر ہم نے وقفہ لینا ہے اور دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہرحال ہماری گفتگو کو انہوں نے شروع کیا. یہاں پر ہم نے ایک مختصر وقفہ لینا ہے, چلتے ہیں ہم رباب پاس, دیکھتے ہیں رباب ہمیں کہاں لے کے جانی. جی
بہت شکریہ خرم, اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آج کی ہماری گفتگو کا آغاز بہت بہترین انداز سے ہوا, لیکن محترم ناظرین ساتھ یہاں مل کر لیں گے ایک وقفہ اور اس کے بعد آپ کے اپنے پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی, ایک بار پھر پوری نسیم زندگی کی جو ٹیم ہے اس کی طرف سے میں آپ سب کی خدمت میں رمضان مبارک بات جو ہے کہتی ہوں اور چلتے ہیں واپس خورم کی طرف تاکہ ہمارے محترم مہمانوں کے ساتھ جو ہے اپنی گفتگو جاری رکھ سکیں. جی خورم.
بہت شکریہ رباب جی, بالکل ایسا ہی ہے. جو مہمان ہمارے, جو ناظرین ہمارے واٹس ایپ پہ پیغامات بھیجے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں. اور یہاں پر ہمارے ساتھ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر شبر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں اور ان کے ساتھ ساتھ قیصر صاحب بھی, ڈاکٹر قیصر عباس بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور ہماری گفتگو چل رہی ہے ہمارے ہفتے کے موضوع کے سلسلے میں, اس کا نچوڑ نکالنے کی ہم لوگ کوشش کریں. قیصر بھائی گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھ, تین مختلف جو اقسام بتائی جاتی ہیں اعتماد کی, اور اس میں وہ پہلی جو قسم ہے اس سے ماننے کو وہ کہتے ہیں کہ وہ بہرحال غلط ہے, اور اسی پہ بات کر رہے تھے. چلتے ہیں گفتگو آپ کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں. جی
جی, دوسرا پہلو جو ہے میں اس کی طرف چلتا ہوں. جی دوسروں پر اعتماد,
ٹھیک ہے,
دوسروں پر اعتماد ہم کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے, بغیر اعتماد کے ہمارا سسٹم نہیں چل سکتا, لازمی ہے, ضروری ہے کہ اعتماد کیا جائے. لیکن کس پر اعتماد کیا جائے؟ کیا میرے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جس کی میں نے خود پرورش کی ہے, میرا بیٹا, کیا میں اس پہ اعتماد کر سکتا ہوں کہ وہ جوان ہو کے میرا فرما بردار بنے گا؟ اگر ایسا ہی ہے تو آج ساری سوسائٹی میں کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں سے نالا ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا بچہ جس کو خود پالا ہے, خود پڑھایا ہے, میں کس پہ اعتماد, میں دفتر میں کس پہ اعتماد کر سکتا ہوں؟ مثلا امام راحل فرماتے ہیں آپ کسی کا کل نہیں دیکھو کہ کل وہ کیا تھا, آج دیکھو کہ اس وقت کیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کل وہ فرشتوں کا استاد تھا, عزازیل تھا, آج وہ ابلیس بن گیا ہے. تکبر عزازیل را خار کر بے زندہ نے لعنت گرفتار کر, کل وہ عزازیل تھا, آج وہ لعنتیوں کا سردار بن گیا ہے. کس پر اعتماد کیا جائے؟ بس معلوم ہے بہت ساری چیزیں ہیں خرم بھائی اس کے ضمن میں, لیکن ٹائم کے پیش نظر میں اس کو بات کو بہت سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. بس ایک اعتماد سچا ہے اور حقیقی ہے, اور وہ اعتماد خدا پہ اعتماد ہے. جب خدا پہ اعتماد کریں گے, خدا پہ بھروسہ کریں گے, خدا پر توکل کریں گے, تو امیر المومنین فرماتے ہیں قرأت التوراۃ والزبور والانجیل والفرقان, میں نے چاروں کتابوں کا مطالعہ کیا, ہر کتاب کا خلاصہ کیا, اور قرآن مجید کا جو خلاصہ کیا ایک جملے میں خلاصہ کیا, وہ خلاصہ یہ ہے ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, جس نے خدا پر بھروسہ کر لیا خدا اس کے لیے کافی ہے. جناب جب ہم خدا کی طرف جاتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس اعتماد جو اس وقت جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ اعتماد کیسے بنتا ہے. سب سے پہلے خدا ہمیں فرماتا ہے کہ میں نے مومن کو عزت دی ہے,
ٹھیک ہے,
ان العزت للہ والرسول وللمومنین, مومن کے لیے ایک عزت رکھیے, ایک مقام رکھا ہے, ایک مقدس مقام پر مومن کو خلق کیا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, اے انسان تو میرا خلیفہ ہے, تو میرا نائب ہے زمین پر, یہاں پر تو اپنی عزت اور احترام کا قائل ہو جا, نفق اپنی وجہ سے, اس وجہ سے کہ تجھے میں نے بنایا ہے, تجھے یہ مقام میں نے دیا ہے, اور تیرے اس کے بعد جو تیری مسئولیت بنتی ہے, جو تیری ذمہ داری بنتی ہے, اس کو تو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے انجام دے, اور یہ نہ دیکھ کے مثلا نتیجہ کیا نہیں. امام راحل کا یہی جملہ ہے نا کہ تمہارا کام اپنا فریضہ انجام دینا ہے, نتیجے کو خدا پر چھوڑ دو. جب تم اس طرح کی زندگی گزارو گے تو اس وقت جو ہے تمہارے اندر ایک اعتماد پیدا ہو جائے گا, تمہارے اندر خود بخود ایک بھروسہ پیدا. دیکھیے بھائی, ایک بادشاہ کے بیٹے کو کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو, اس کو پتا ہے بابا خود مختار ہے, مملکت کا مالک ہے, جو چاہوں میں کر دوں گا. ہاں وہ کبھی بھی مایوسی کی طرف یا نا امیدی کی طرف یا نا اعتمادی کی طرف, جب ہم برائی کی طرف بھی, جب ہمارا خدا پہ اعتماد اور جب ہم خدا کو رب العالمین مانیں گے, پوری کائنات کا خالق مانیں گے اور اس پر اعتماد کریں گے, تو اس وقت خود بخود میرے اندر ایک اعتماد پیدا ہو جائے, اس وجہ سے کہ میں اس کا بندہ ہوں جس کی کائنات کے اوپر حکومت چلتی ہے.
بہت بہت شکریہ کیسر بھائی, بڑے بہترین طریقے سے آپ نے اعتماد کے مسئلے کو بیان کیا. تھوڑی دیر کے لیے ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی جائیں گے, ڈاکٹر شبر علی کی طرف بھی آئیں گے. ڈاکٹر صاحب, انٹرنیشنل ریلیشنز آپ کا بارہ شعبہ رہا ہے, بات کو تھوڑا سا دوسری طرف لے کے جاتے ہیں. آج کل دنیا کا ایک ماحول جب ہم دیکھتے ہیں تو ممالک, وہ مسلمان ممالک ہوں آپس میں, وہ یورپ کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں, امریکہ کو اٹھا کے دیکھ لیں, کہیں بھی اٹھا کے دیکھ لیں, آپس میں قوموں کا یا ملکوں کا اعتماد بالکل ٹوٹ چکا ہے, ختم ہو چکا ہے بالکل. یہ باقاعدہ طور پر پلاننگ ہوتی ہے اس اعتماد کو ختم کرنے کی, یا نہیں یہ ایسا ماحول لوگ ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ ایسا نتیجہ ہمیں مل رہا ہے؟
جی بہرحال ہمارے ڈاکٹر صاحب کے بہت شکریہ کہ ڈاکٹر صاحب کے جو پوائنٹس تھے,
جی
ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا تھا کہ یعنی خدا پہ اعتماد رکھیں,
صحیح,
اور یہ چیز جو خود اعتمادی یا دیگر یعنی کہ دوسروں پہ اعتماد کرنا, یہ ایک ویسٹرن پوائنٹ آف سوسائٹی سے ہے. میں اسی کو لے کے آگے بڑھتا ہوں. دیکھیں آج کل جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو ماحول ہے, جو فضا ہے, یہ کیا ہے کہ یہ سب چیز انسان کے اوپر ہے.
اچھا,
یہاں پر نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی یہاں پر تصور نہیں ہوتا.
انسان محور
بنتا ہے, اور جب انسان محور بنتا ہے اور انسان کی جو ضروریتیں ہیں اسی پہ سب چیز چلتی ہے.
اچھا,
جب اگر ہم خدا کو محور رکھیں, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اللہ پہ توکل کرنا, اللہ پہ بھروسہ کرنا, اس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. یہاں پر نہیں, یہاں پر خود انسان محور بنتا ہے اور تقریباً جو بھی چیزیں جو بھی ہے یعنی انسان کی جو بھی ضروریات ہے اسی سے دیکھا جاتا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ انسان کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے, کبھی کہتے ہیں کہ انسان کو فلاں چیز کی ضرورت ہے, کبھی کہتے ہیں کہ نہیں انسان اس چیز کی تلاش میں ہے جو اپنے آپ کو آگے بڑھا سکے. جب یہ انسان جب محور بنتا ہے تو اس سے آگے دوسرے مشکلات بھی پیش آتے ہیں.
ٹھیک ہے,
اگر سیکیورٹی کی بات ہوئی تو یہاں پر بالکل بھروسہ, ایک دم کہتے ہیں کہ کسی کے اوپر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے, کرو ہی نہیں. آپ پہلے اپنے آپ کو دیکھو,
مشینوں پہ کرو لیکن لوگوں پہ
نہ کرو.
ٹھیک ہے,
یہ چیز ہمارے اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں آپ یہ نہیں کر سکتے, اگر آپ اللہ کو مان رہے ہیں اور اللہ کے رسول کو مان رہے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کی حدیث کو مان رہے ہیں, تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ اپنے مومن بھائی پہ اعتماد کرو. یعنی آپ کا مومن بھائی آپ کا ایسا رہنا چاہیے جیسا کہ آپ کا آئینہ ہے, آپ کی اچھائی کو بتائیں اور آپ کی برائی کو بتائیں.
ٹھیک ہے,
لیکن یہاں پر ہمیں یہ سوسائٹی میں یہ چیز نہیں ملتی. اور تقریباً تمام یہ جو مشکلات ہے یعنی اس کے گورننس وغیرہ کی طرف سے یا جو بھی
حکومتی
لیول وغیرہ پہ, یا جو اس کے علاوہ جو بھی تھیوریز وغیرہ بھی اب جو سامنے آ رہی ہیں, چاہے وہ ریئلزم ہو چاہے وہ لبرلزم کی تھیوریز وغیرہ ہو, یہ پورے انسان کی محوریت ہے اور یہ پوری غربی تھیوریز ہے جو آج کل جو ایسٹرن سوسائٹیز کو یہ خراب کر رہی ہیں, اسلامک سوسائٹیز کو یہ خراب کر رہی ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شبر علی, بڑی زبردست طریقے سے آپ نے اس بیان کیا موضوع کو کہ جیسے جیسے ہم لوگ دین سے, اپنے دین اسلام سے دور ہوتے ہیں, وہ جو کنسیپٹ ہمیں دین اسلام نے دیا ہے کہ سب سے پہلا بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرو, اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوگا تو سب کچھ تمہیں ملے گا, اس کے بالکل ایک اپوزٹ کانسیپٹ ہے جو آج کل بارہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں آپ دیکھیں گے, اور جس کی وجہ سے نتیجہ ہمارا ہم لوگوں کے سامنے. بہت شکریہ, ہم لوگ گفتگو آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے, لیکن ابھی ہم چلیں گے رباب پاس, دیکھتے ہیں رباب آپ لوگوں کے لیے کیا چیزیں لے گئیں, کچھ میٹھی میٹھی چیزیں نظر آ رہی ہیں.
بہت شکریہ خرم, بہت شکریہ آپ کا. جی ہاں ناظرین, رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, افطار کے بعد آپ نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا, کوشش کروں گی کہ ان دنوں میں آپ کو بتا سکوں تاکہ آپ افطار کے بعد جو ہے وہ فوری توانائی بھی جو ہے حاصل کر سکے. جی ہاں, جیلی کی تصویر ہے اور میٹھی میٹھی جیلی, اس سے کیا ہوگا اگر آپ افطار کے بعد جو ہے وہ جیلی کا استعمال کرتے ہیں یا جیلی کھاتے ہیں, تو یہ آپ کے جسم کو جو ہے فوری توانائی بخشتی ہے. اور اس کے علاوہ جن افراد کا افطار کے بعد اکثر اس طرح ہوتا ہے, شوگر لیول ان کے جسم کا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, جیلی کھانے کھانے سے آپ کا شوگر لیول جو ہے فوراً جو ہے بالکل صحیح لیول پر آ جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایک خاص مقدار جو ہے وہ چینی کی ہوتی ہے جو فوری آپ کے شوگر لیول کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جیلی کے اور میں فوائد آپ کو بتاتی چلتی ہوں۔ جیلی کا جو اصلی مادہ ہوتا ہے حلال حیوانات کی ہڈی سے پایا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے جیلی آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت مفید ہے، خاص طور پر ان افراد کے لیے جن کی ہڈیاں جو ہیں وہ اندرونی طور پر کمزور یا کھوکھلی ہوتی ہیں، وہ جیلی کا زیادہ استعمال کریں۔ چھوٹے بچوں کے لیے کہا گیا ہے کہ جیلی کا آپ زیادہ سے زیادہ ان کو استعمال کروائیں، کیونکہ ان کی نشو نما کے لیے اور ان کی مضبوط ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جیلی جو ہے آپ کے جسم میں برے کولیسٹرول کو جو ہے وہ گھٹاتی ہے اور اس کی جگہ اچھے کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے۔ اس کے علاوہ جیلی میں امائنو ایسڈ پایا جاتا ہے جو آپ کی افسردگی، اسٹریس یا ڈپریشن کو جو ہے وہ دور کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جیلی سے آپ کے خلیے جو ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں، اور آپ کے خلیوں میں جو بناوٹ کا جو سلسلہ ہوتا ہے جیلی کھانے سے اس بناوٹ کے سلسلے میں ایک اچھی خاصی جو اس کی رفتار میں تیزی بھی ہے۔ اور اگر آپ نہار منہ جیلی جو ہے وہ کھاتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ آپ کی جلد کے لیے بہت بہت مفید ثابت ہوگی، خاص طور پر ان افراد کے لیے جن کی جلد جو ہے وہ خشک ہے۔ آپ کی جلد میں جو چکنائی ہوتی ہے یہ اس کی مقدار کو جو ہے وہ بالکل منظم کر دے گی، اور یہی جیلی کے کچھ خاص فوائد ہیں۔ اور جیلی کا استعمال کریں اور رمضان میں صحت مند رہیں۔ لیں گے یہاں ایک مختصر سا وقفہ، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، میں وقت کو ضائع کے بغیر لوٹوں گی خورم کی طرف تاکہ اپنی گفتگو کو جاری رکھ سکیں۔ جی
بہت شکریہ رباب جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ جی ناظرین، گفتگو کے آخری حصے میں آپ لوگ، بلکہ پروگرام نسیم زندگی کے آخری حصے میں آپ لوگ پہنچ چکے ہیں، اور ہماری گفتگو چل رہی تھی ڈاکٹر شبر علی کے ساتھ اور ڈاکٹر قیصر عباس کے ساتھ، اور ہم لوگ کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے، میں سوال آپ لوگوں سے نہیں پوچھوں گا۔ قیصر بھائی آپ کی طرف آتے ہیں، اور آپ تین چار منٹ آپ کے پاس ہوں گے، آپ کیا کس طرح اس کو پہنچا
جہاں تک دوسروں پہ اعتماد کا تعلق ہے۔ دوسروں پہ اعتماد، دیکھیے خرم بھائی، مثلا میرے ابو تجارت کیا کرتے تھے، ایک شخص سے ہم کا لین دین تھا، وہ پیسے دیتا رہا، مال لیتا رہا، دیتا رہا، مال لیتا رہا، لیکن جب ایک دفعہ اس کے ہاتھ میں بہت زیادہ مال آ گیا، ایک دفعہ وہ غائب ہوا کہ آج تک نہ ملا مثلا، ٹھیک ہے، کہاں اعتماد کیا جائے، کیسے اعتماد کیا جائے، کس پہ اعتماد کیا جائے؟ بھائی، اعتماد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے خالق کی طرف دیکھیں۔
اچھا،
جب خالق کی طرف دیکھیں گے تو خدا اس وقت ہمیں فرمائے گا کہ تم دوسروں پر کیسے اعتماد کرو۔ پوری کائنات میں تمام مکاتب فکر کو کنگال ماریے اور دیکھ لیجئے، کسی مکتب میں اس قدر دوسروں پر اعتماد کرنے کی تاکید نہیں کی گئی جس قدر قرآن نے تاکید کی۔
اچھا،
قرآن نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، ظن یعنی گمان، وہ جو ہلکی سی آپ کے ذہن میں کسی کے بارے میں ایک چھوٹی سی وہ مثلا منفی شک آتا ہے۔ فرمایا ان بعض الظن اسم، یہ شک کرنا گناہ ہے۔ ولا تجسسو، کسی کے بارے میں جستجو نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، کسی کی غیبت نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کے کھاؤ؟ فرمایا فکرہ تم ہوا، تم اس سے نہیں، کبھی تم ایسا نہیں۔ آئیے پورے مکاتب فکر میں مجھے دکھا دیجئے جتنے دنیا میں کسی مکتب فکر نے حسن ظن کرنے کے بارے میں اس طرح کے کلمات استفادہ کیے ہیں جیسے قرآن نے کیے، کہ تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کی میت سے، لاش سے کاٹ کاٹ کے گوشت کھائے؟ قرآن کہتا ہے اگر تم کسی کے بارے میں تجسس کرو گے، اگر کسی کے بارے میں سوء ظن کرو گے، اگر کسی کی غیبت کرو گے، تو تم ایسے ہو جیسے اپنے مردہ بھائی کی میت سے گوشت کاٹ کے کھا رہے ہو، اور یقیناً تم ایسا کرنے کو تیار نہیں ہو، گویا تم غیبت نہیں کرو گے، تم کسی کے بارے میں تجسس نہیں۔ بھائی دیکھیے، اسلام کا ایک فقہی قانون ہے، اور فقہی قانون یہ ہے کہ ساری چیزیں جو حلال خدا ہیں وہ حلال ہیں اس وقت تک کہ جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ وہ نجس ہو گئی ہے، وہ پاک ہیں۔ ٹھیک ہے, جو چیزیں امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے, جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاک و پاکیزہ خلق کی ہیں وہ اس وقت تک پاک و پاکیزہ ہیں جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ نجس ہیں. اب اسی قانون کو ہم اپنی سوسائٹی کے اوپر اپلائی کر دیتے ہیں. تمام مسلمان میں پھر عرض کرتا ہوں, تمام مسلمان ہماری نظر میں شریف ہیں, مومن ہیں, پاک و پاکیزہ ہیں, معتمد ہیں, اس وقت تک کہ جب تک ہمیں کسی کے اوپر یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ بندہ خائن ہے, خیانت کار ہے, غیر اعتماد, اس کے اوپر اعتماد کرنا صحیح نہیں ہے. اس کے علاوہ اب آپ اس قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے دفتر میں اس قانون کو اپلائی کریں, کسی کے بارے میں حتیٰ نہ ٹو لگا سکتے ہیں نہ سوئے زن کر سکتے ہیں. مثلا اس کی شخصی زندگی کے بارے میں آپ ٹو لگائیں گے گناہ کریں گے, اس کی غیبت کریں گے آپ گناہ کریں گے, اس کے بارے میں تجسس کریں گے سوئے زن کریں گے آپ گناہ. اب دیکھیے جب یہ قانون اپنے مدرسے میں, اپنے سکول میں, اپنے دفتر میں اپلائی کریں گے تو دفتر کا ماحول کیسا ہوگا؟ کیا جنت نظیر نہیں ہوگا؟ یعنی جب خدا کے پاس جائیں گے خدا ہمیں اعتماد کے طریقے سکھائے گا. لیکن سب سے بڑھ کر اعتماد, پھر اس کے علاوہ ایک یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں, کسی کے اوپر ہم زیادہ اعتماد کرتے ہیں, کسی کے اوپر کم اعتماد کرتے ہیں. کس کے اوپر زیادہ اعتماد کرنا ہے؟ جس کے بارے میں خدا نے کہا. بھائی میں یہاں پہ کلی میڈیا پہ بیٹھ کے کلی قانون بتا رہا ہوں, جاؤ میں میرا یہ قول جو ہے آپ اس کو کنگال کر, اس کو آزما کر دیکھ لینا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا اس پہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لینا, وہ آپ کے ساتھ خیانت نہیں کرے گا. اور جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا ہوگا وہ چاہے آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ, اس پہ اعتماد سوچ سمجھ کر کرنا, اس سنس میں تو ضرور کرنا جس سنس میں اسلام نے کہا ہے. اور باقی چیز یہ ہے کہ اعتماد کرنے کے لیے بصیرت چاہیے ہے. اقبال کہتے ہیں کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. مثلا جب تک بصیرت نہ ہو اس وقت تک آدمی کی شناخت نہیں ہوتی. پھر فرمایا خدا اگر دل فطرت شناس دے تم کو, سکوت لالا گل سے کلام پیدا کر, نیا زمانہ نہیں صبح و شام پیدا کر, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. جب تک ہم دعا نہیں کریں گے, جب تک اس کے سامنے عجز و انکساری نہیں کریں گے, جب تک اس سے مانگے گئے نہیں, یہ دل بینا اور قلبی بصیرت نہیں ملے گی. جب تک قلبی بصیرت نہیں ملے گی, لوگوں کو پہچاننے کی شناخت نہیں مجھے. اسی لیے فرمایا گیا روایت میں ایک دعا ہے کہ عموماً دوستوں کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے, مجھے بھی کسی بزرگ نے تاکید فرمائی تھی کہ کہا جائے کہ اللہم ارن الاشیاء کما ہوا, پروردگارا مجھے چیزوں کو ویسے کر کے دکھا جس طرح ان کی حقیقت ہے. تو اس طرح سے ضروری ہے کہ انسان کو پروردگار عالم پہ اعتماد اور اعتقاد رکھنا چاہیے, اور اس اعتقاد کے ضمن میں یہ سارے اعتقاد اور اعتماد آ جاتے ہیں.
بہت زبردست, بہت شکریہ قیصر عباس, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. مختصر وقت ہے.
جی ہاں بہرحال یعنی اعتماد ایسی چیز ہے کہ یعنی بالکل اس کو سوسائٹی میں رہنا چاہیے. اور اعتماد دراصل دیکھیں میں یہ کہتا چلوں کہ ناظرین کو کہ اگر آپ دوسروں کے لیے جو چیز چاہ رہے ہیں پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ اپنے لیے وہ چیز چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے.
اچھا
جب آپ اپنے لیے وہ چیز چاہتے ہیں یا پسند کرتے ہیں رہنا, تو ویسے بھی آپ کو آپ چاہیے کہ دوسروں کے لیے بھی وہ چیز ہونا.
ٹھیک,
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی برائی نہ کریں, کسی کے بارے میں کوئی غیبت وغیرہ نہ کریں, کسی کے بارے میں کوئی غلط کام یا غلط فکر نہ سوچیں. ماہ مبارک رمضان ہے, اس میں ایک روایت کی طرف میں آگے چلتا ہوں, ناظرین کو بتاتا ہوں کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون آئی تھی, آ کے مل رہی تھی ان سے, اور رسول اللہ نے کہا کہ اے شخص جا کے افطار کر.
اچھا
تو اس نے پلٹ کے پوچھا کہ کیوں رسول اللہ, کیا میں تو روزہ ہوں؟ کہنے لگے کیا تو روزہ نہیں ہے, کیونکہ تو نے یہاں پر اپنے ایک مومن بھائی کا یا مومن کا گوشت کھایا, یعنی وہ غیبت کری تھی. جیسا کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے جو کہا کہ یعنی ایک مردہ کھانا, ایک مردہ مومن کا یعنی گوشت کھانا, تناول کرنا, اسی طرح ہے کہ ہم اگر ماہ مبارک رمضان میں کسی کے بارے میں اگر ہم بدگمانی کریں, بدذہنی کریں, تو آٹومیٹکلی ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی گناہوں سے, یعنی جو ذہنی گناہوں سے بھی یہ چیز ممکن ہے. ماہ مبارک رمضان ہے, انشاءاللہ ناظرین کی امید ہے کہ ناظرین عبادتوں کی طرف آگے بڑھیں اور سوسائٹی اپلفٹمنٹ کی طرف آگے بڑھیں. اور وہ کیسا آ سکتا ہے؟ اللہ پہ اعتماد کرنا, آپس میں بھروسہ رکھنا, اور اللہ کے جو قوانین ہے اس کو سوسائٹی میں پیادہ کرنا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شبر علی, آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر قیصر عباس بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے خود شخصاً بہت سی نئی چیزیں, نئی تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہہ سکتے کہ بہت سی بھولی ہوئی چیزیں دوبارہ یاد آئیں, اور بہت سی اچھی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں دو ہمارے جو مہمان یہاں پر تشریف لائے تھے. آپ کیا اس بارے میں کہتے ہیں؟ کیا آپ لوگ بھی وہ باتیں جو ان حضرات نے یہاں پر کیں ان پہ عمل کریں گے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا روزہ بھی درمیان میں ٹوٹ جائے اور آپ کو افطار کرنا پڑ جائے؟ تو بہرحال ان باتوں پہ انشاءاللہ ہم سب مل کے کوشش کریں گے, سوچ بچار کریں اور ان کو اپنانے کی کوشش کریں. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ دونوں کا, آپ تشریف لائے, بہت شکریہ. جی روباب,
بہت شکریہ خورم, آپ کا بھی, ہمارے دونوں محترم مہمانوں کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. یہاں پر آئے, بہت ہی مفید گفتگو رہی, امید کرتی ہوں ہمارے ناظرین اس گفتگو سے مستفید ہوئے ہوں گے. ناظرین, میں آپ کو اگلے ہفتے کا موضوع بتاتی چلوں. اگلے ہفتے کا ہمارا موضوع چلے گا روزوں کے سماجی فوائد. ان شاء اللہ یہ پورا ہفتہ ہمارا یہ موضوع چلے گا, آپ کا ساتھ ضروری ہے. اور آپ جانتے ہیں آپ کس طرح ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ سنیچر کے دن ہمارے ساتھ ڈاکٹر دیپن جان گھوش جو ہے وہ موجود ہوں گے, اور بات کریں گے آرتھرائٹس میں نینو ٹیکنالوجی کا استعمال. اور اس کے علاوہ مولانا ابرار حسین ہمیں جوائن کریں گے, اور ہمارے ہفتے کے موضوع پر انشاءاللہ وہ روشنی ڈالیں گے. آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے گا. facebook.com/sutmorningshow ہمارے فیس بک کے صفحے کا ایڈریس ہے, اور واٹس ایپ اور وائبر کے نمبر آپ جانتے ہیں, انشاءاللہ سکرین پر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. تم سے رابطہ کیجیے گا ہفتے کے موضوع کے بارے میں, یا ماہرین سے کوئی سوال ہو تو ضرور ہمیں بتائیے گا, ہمیں بہت خوشی ہوگی. اور ایک بار پھر میں اپنی طرف سے اور سحر اردو کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں رمضان مبارکباد جو ہے اس کی پیش کرتی ہوں. اور یہاں پر میں آپ سے چاہوں گی خدا حافظی, اجازت چاہوں گی آپ سے. اپنا بہت بہت خیال رکھے گا, دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اور خرم علی گردیزی کو بھی آپ اجازت دیجیے. خدا حافظ.